کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں. اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مختلف موضوعات سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو جمعے کے روز 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب تشریف فرما ہے, پہلا سوال میں عرض کروں گا ان سے. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ, اور یہ ایس ایم ایس ہمیں جو موصول ہوا یہ گوجرانوالہ سے ایک اسلامی بہن کا ہے, وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کیا تعویذ پہننا شرک ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال کے جواب سے پہلے, ہمارے ہاں ایک عمومی سی روش ہے, اس کو میں بیان کر دوں. وہ عمومی سی روش یہ ہے کہ قرآن مجید, فرقان حمید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے,
بے شک,
اور قرآن مجید فرقان حمید ایک بہت بڑی کتاب ہے,
بے شک,
یوں ہی احادیث طیبہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے.
ٹھیک
ہے, ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت طیبہ پڑھی جاتی ہے,
ٹھیک ہے,
پھر اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر وغیرہ بیان کر دی جاتی ہے, یا کوئی حدیث مبارکہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے,
جی,
اس کا ترجمہ, اس کی شرح وغیرہ بیان کر دی جاتی ہے, تو عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بقیہ آیات طیبات اور احادیث طیبہ کا جتنا بھی بڑا ذخیرہ موجود ہے, وہ سب کے سب کو پس پشت ڈال کر,
ٹھیک,
بس فقط وہ جو ایک بات سنی ہوتی ہے اسی کو مد نظر رکھے, اسی کے مطابق اپنا عمل اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ کر لیا جاتا ہے.
ٹھیک,
یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے. پھر جب دوسری بات بیان کی جاتی ہے جو اس کے اپوزٹ ہوتی ہے, بظاہر اس کے اپوزٹ ہوتی ہے, جب وہ بیان کی جاتی ہے تو اس کو ماننا, اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے.
ٹھیک,
حالانکہ احادیث طیبہ کا جو مکمل ذخیرہ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا, اس کو دیکھا جائے گا. اگر ایک حدیث مبارکہ کے اندر کسی چیز کو منع کیا گیا ہے, ایک تو بعض چیزیں تو وہ ہیں کہ احادیث طیبہ کے ذخیرے میں اس موضوع پر جتنی بھی حدیثیں ہیں,
ٹھیک,
سب میں ایک بات سے منع کر دیا گیا ہے, تو ظاہر ہے اس کی ممانعت ہی ہے.
ٹھیک,
بعض احادیث طیبہ ایسی ہوتی ہیں کہ بعض جگہوں پر کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے, اس کی پیچھے وجہ ہوتی ہے,
صحیح,
اور دوسری جگہ پر اسی چیز کی اجازت دے دی جاتی ہے,
ٹھیک,
اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے.
ٹھیک,
مگر ہمارے ہاں جو عمومی طرز عمل ہے وہ یہی والا ہے کہ بس وہ ایک بات سنی اور اس کو سن کر یہ ذہن بنا لیا کہ بس یہی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں.
ٹھیک, اصل میں یہاں پہ ایک عرض کروں گا, ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ اب عوام تو عوام ہے نا, ظاہر عوام کی جو حالت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وضو کے 4 فرائض, غسل کے 3 فرائض بھی ایک تعداد لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, یعنی علم دین سے دوری کی وجہ سے.
جی,
اب ایک ایسا شخص کے جو بظاہر داڑھی بھی نظر آ رہی ہے اور مطلب ایک شریعت وضع قطع اس کے اندر ہے, وہ اگر کوئی آیت پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ یوں معاملہ ہے, تو ظاہر عوام ہے, عوام بھی سمجھتی ہے کہ بھائی یہ تو قرآن کی آیت سنا رہے ہیں, یوں ان کا ذہن پھر یہ بن جاتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے.
ہاں جی, بے شک آپ نے بالکل ٹھیک بات کی.
جی,
اور یہ بات بھی ہو ہی جانی چاہیے تھی تاکہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے.
صحیح,
دیکھیں بات یہ ہے کہ دین اسلام سبھی کے لیے ہے.
جی جی,
چاہے وہ عوام میں سے ہے چاہے وہ خاص میں سے ہے.
صحیح,
عوام پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو درست کریں،
ٹھیک ہے،
اور اسی طرح جو خاص ہیں ان پر بھی یہ لازم ہے اپنے عمل اور عقیدے کو درست کریں، دونوں پر ہی یہ بات لازم ہے،
ٹھیک
ہے۔ ہمارا جو عوامی طرز عمل ہے وہ عوامی طرز عمل یہ ہے کہ بات نظر بھی آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات،
صحیح۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ایک شخص نے آپ کے سامنے ایک بات بیان کر دی،
ٹھیک ہے،
دوسری طرف دس علماء کو آپ سنتے ہیں، وہ دس کے دس علماء آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بات جائز ہے،
ٹھیک،
اور ایک عام آدمی نے آپ کے سامنے ایک بات بیان کی تھی اور اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ ناجائز ہے اور اس نے آپ کو کوئی حدیث بھی سنا دی تھی،
ٹھیک،
تو آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں،
صحیح۔
پھر ایک عمومی طرز عمل یہ بھی ہے کہ بس ہم کیا کریں،
صحیح،
ہمیں تو بس جو بات بتائی جائے گی ہم اسی پہ عمل کریں گے، حالانکہ یہی شخص اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے سب سے زیادہ عقل مند ہے اور اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تگودو بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے۔ آپ چاول کی مارکیٹ میں چلے جائیں، اب چاول کی مارکیٹ میں آپ کو 30 قسم کا چاول ملے گا،
صحیح،
اب یہ اچھا تلاش کر کے لے کے آ جائے گا، گھر والوں کو آ کر یہ نہیں کہے گا وہاں تو 30 قسم کے چاول رکھے ہوئے تھے میں کیا کرتا،
صحیح۔
تو یہ جو عمومی طرز عمل ہے، ایک تو وہ بات ہوئی جیسے آپ نے کہا کہ ایک شخص کو کسی نے بتا دیا، اب اس نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا، بات یہ ہے کہ اس کی بات کو تسلیم کیا، یہ دین کے معاملے میں نرمی ہے،
ٹھیک،
دین کے معاملے میں نرمی ہے۔ ایک وہ بات کہ جس کے متعلق ایک شخص کو 20 سال ہو گئے تھے وہ سنتا ہوا آ رہا تھا کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ کار ہے،
ٹھیک،
اور یہ سنت طریقہ ہے،
صحیح،
بیسیوں علماء کو بھی اس نے دیکھا، عوام الناس کو بھی دیکھا، اپنے والدین کو بھی دیکھا، بزرگان دین سب کو اس نے دیکھا کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے اور یہ سنت طریقہ کار ہے،
ٹھیک۔
پھر ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور اس کو آ کر کہتا ہے نہیں نماز یوں نہیں، یوں پڑھنی ہے اور حدیث میں یوں ہے،
صحیح۔
اب اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے جن بیسیوں علماء کرام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جن بیسیوں علماء کرام کا میں نے طرز عمل دیکھا ہے،
صحیح،
کیا ان کے سامنے احادیث طیبہ موجود نہیں تھی،
صحیح۔
اب یہ شخص آ کر بات کرتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں نرمی ہو جاتی ہے، فوراً بات مان لیتے ہیں،
صحیح۔
اگر یہی شخص آ کر اس کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے والد صاحب سے 5 لاکھ روپے لینے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، مجھے دے دو، اب یہ بھاگے گا، دوڑے گا،
صحیح،
اسے کہے گا مجھے ثبوت لا کے دو،
صحیح،
ایسے کیسے تمہیں 5 لاکھ روپے دے دوں،
صحیح،
جبکہ جو دین کی بات ہے اس کو فوراً یہ تسلیم کر کے بیٹھ جائے گا۔ اب چاہے وہ بیسیوں علماء کے خلاف جا رہی ہے جن کا طرز عمل یہ دیکھ بھی رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے،
صحیح۔
تو اس میں ہونا یہی چاہیے کہ عوام الناس کا تو کام ہی نہیں،
صحیح،
اگر آپ کے سامنے ایک عام آدمی مسئلہ بیان کر رہا ہے، اور یہ عمومی طور پر جتنا بھی ہمارے معاشرے میں طرز عمل بنا وہ یہی بنا ہوا ہے کہ ایک دو عام آدمی آپس میں بات کرتے ہیں، ایک شخص نے کہیں حدیث پڑھی ہوتی ہے وہ اس کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ اس کے بیان کرنے پہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے،
ٹھیک۔
جیسے اب یہ تعویذ والی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعویذات سے منع فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، حدیث طیبہ میں موجود ہے، مگر اس کی وجہ بھی ہے،
صحیح،
بعض جگہوں پہ منع فرما دیا، بعض جگہوں پہ اجازت عطا فرما دی۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اور امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا، حضرت عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے، روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چند کلمات سکھایا کرتے تھے، نقولہن عند النوم من الفجر، رات میں سوتے میں بندہ ڈر جاتا ہے بعض اوقات، تو وہ کلمات حضور ارشاد فرماتے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم رات کو جب سوتے تو وہ کلمات طیبات ہم کہا کرتے تھے، ہم ان کو پڑھا کرتے تھے، پھر وہ کلمات بیان کیے، پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بیان کیا،
صحیح،
وہ عمل کیا تھا، وہ عمل یہ تھا کہ ان کی اولاد میں سے جو سمجھدار بچے ہوتے یہ ان کو سکھا دیتے،
صحیح،
کہ یہ کلمات ہیں، یہ حضور نے ارشاد فرمائے ہیں، یا پڑھا کرو رات کو سوتے میں ڈر نہیں لگے گا،
صحیح۔
پھر فرمایا و من کان منہم صغیرن لا یاکل، ان میں سے جو بچے چھوٹے ہوتے یاد کرنے کی ان میں صلاحیت نہ ہوتی کہ اس کو یاد کریں، کتبہ لہو فعلقہا فی عنقہ، کسی چیز پر وہی کلمات طیبات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے تھے ان کو تحریر کرتے اور ان کے گلے میں تعویذ جیسے لٹکاتے ہیں اس طرح سے لٹکا دیا کرتے تھے۔ اب ان کا یہ عمل تھا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں ہم یہ تعویذ دھاگوں کا سلسلہ کیا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی یہ جو ہم عمل کرتے ہیں
کیا خیال،
آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرما دیا، فرمایا جو عمل تم کرتے ہو، جو تم لکھتے ہو، جو تم پڑھتے ہو، میرے سامنے پیش کرو۔
صحیح
فرمایا، اعرضوا علی رقاکم، جو کام تم کرتے ہو، تعویذات کا جو تمہارا طریقہ ہے، تم میرے سامنے پیش کرو۔ غور کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضور نے ارشاد فرمایا لا باس ما لم یکن فیہ شرک، جو عمل وہ کیا کرتے تھے اس میں شرک کی کوئی بات نہیں تھی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک کی کوئی بات موجود نہ ہو۔
ٹھیک،
یعنی پتہ چلا کہ ان تعویذات سے منع فرمایا گیا اور اس دم درود سے، اب دم درود ویسے تو اچھے الفاظ ہی ہیں، جیسے عمومی طور پر دم درود کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص اس میں کوئی ناجائز عمل کرتا ہے، کوئی شرک کی بات بیچ میں لے کر آتا ہے، اگر ناجائز حرام بات میں بیچ میں لے کر آئے گا تو وہ ناجائز و حرام ہوگا،
صحیح،
اگر شرک کی بات بیچ میں لے کر آئے گا تو شرک کی صورت ہو جائے گی۔ مسلم شریف ہی کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعویذات وغیرہ سے، ان چیزوں سے منع فرمایا۔ تو عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور آپ نے منع فرما دیا اور ہمارے پاس ایسا طریقہ کار ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں، جب دم کرتے ہیں، تو کسی شخص کو اگر بچھو نے کاٹ لیا ہو تو اس کو اس سے آرام آ جاتا ہے۔ یہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ مجھے دکھاؤ،
صحیح،
تم کیا کرتے ہو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ارا بہا باسن، کہ یہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے،
صحیح،
کیونکہ کوئی ناجائز بات بھی نہیں ہے،
صحیح،
کوئی حرام بات بھی نہیں ہے، کوئی شرک والی بات بھی نہیں ہے،
صحیح،
لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفعہ، ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو جو نفع پہنچا سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نفع پہنچا دے۔ تو پتہ چلا ان حدیثوں کے اندر ہی صحابہ کرام نے خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور آپ نے منع فرمایا ہے،
صحیح،
ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے، آپ نے منع فرمایا ہے، آپ یہ دیکھیں یہ جو ہم کرتے ہیں کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے۔
صحیح،
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقہ کار کو دیکھا تو فرمایا کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں ناجائز بات نہیں تھی، حرام بات نہیں تھی، شرک کی بات نہیں تھی۔ تو پتہ چلا علماء فرماتے ہیں کہ تعویذات وہی منع ہیں جس میں کوئی ناجائز بات ہو، کوئی شرک کی بات ہو، کوئی حرام بات ہو، ایسے ہی تعویذات منع ہیں جس میں اللہ رسول کا نام ہے۔ جیسے ابتدائی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وہ جو کلمات طیبات تھے وہ یہ تھے، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ تامت من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من حمزات الشیطان و ان یحضرون۔ اب یہ کلمات طیبات ہیں،
صحیح،
اب یہ کلمات طیبات پر مشتمل تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تعویذ بنا کر اپنے بچوں کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے، تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی حرام بات اس میں ذکر کی ہے، کوئی شرک کی بات اس میں ذکر کی ہے، تو وہ ضرور حرام ہوگا اور وہ ضرور شرک پر مبنی ہوگا اور اس کی اجازت نہیں ہوگی۔
مدنی چینل کے ناظرین، بہت تفصیل سے مفتی صاحب نے اس حوالے سے ہمیں جواب ارشاد فرما دیا کہ تعویذ کا پہننا، اس کا استعمال کرنا جائز ہے، وہ کون سی صورتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ناجائز یا حرام ہوا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے بدنی ماحول میں تعویذات عطاریہ، یہ پورا ایک ہمارا شعبہ ہے جس کے اندر تعویذات بھی دیے جاتے ہیں اور دم درود والا سلسلہ بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو ضرور رجوع کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ محسوس کریں گے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کر دیں۔
میں محمد ندیم لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ سر کے بال بیچنا جائز ہے؟
انشاءاللہ عرض کر دیں۔ جی اگلی کال۔
سبیہ تار تلاوت سے نتاری ضلع چکوال سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حج کی واپسی پر جو احرام واپس لاتے ہیں، کیا وہ کفن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دیکھیے، سر کے بال، انسانی جو بال وغیرہ ہیں، انسان کی عظمت کی بنا پر ان کو بیچنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک، اچھا حج کے جب حج سے واپس آتے ہیں یا عمرہ کر کر واپس آتے ہیں تو احرام تو عموماً ساتھ ہی لے کر آتے ہیں
جی,
بعض اس کو زمزم شریف سے دھوتے بھی ہیں, نیت یہ ہوتی ہے کہ کفن میں اس کو استعمال کر لیا جائے, تو کیا فرمائیں؟
کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پر. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ کفن لے کر ہی اس لیے جاتے ہیں کہ آب زمزم میں اس کو بھگو کر پھر لے آتے ہیں, اور آب زمزم کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے, اور حرمین شریفین زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے وہ کپڑا وہاں سے لے کر آتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک جی, مزید کال.
میرا سوال دارالافتاء اعلی سنت سے یہ ہے کہ حج یا عمرہ کے دوران طواف کیا جاتا ہے, طواف میں اگر وضو ٹوٹ جائے یا صفا مروہ میں جاتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے اس کے بارے میں بتا دیجئے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
اگر کوئی انسان اپنی ماما یا بابا یا خود ہی عمرہ کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس پیسے کم ہیں, یا وہ کسی سے قرضہ لے سکتا ہے, یا وہ کمیٹی بیچی وغیرہ ڈالی ہو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے.
انشاءاللہ. طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ اور صحیح کے دوران
طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ وضو دوبارہ کر کے آئے اور وضو کر کے آ کے طواف کرے. اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ مطلقاً یوں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا, وجہ اس کی یہ ہے کہ مختلف قسم کے طواف ہوتے ہیں, اور مختلف قسم کے طوافوں کے اندر وضو کی اور دیگر چیزوں کی شرائط وغیرہ جو ہے وہ الگ الگ ہو.
ٹھیک ہے. اچھا صحیح میں اگر ہو یہ سلسلہ صفا اور مروہ کے دوران.
ہاں صحیح میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح میں اگر جہاں پہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بہتر صورت یہی ہے کہ یہ وضو کرے, اور وضو کر کے جہاں سے صحیح اس نے چھوڑی تھی وہیں سے اس کی ابتدا کر لے.
اگر صحیح میں وضو نہیں کرے گا تو شرن کوئی
صحیح ہو جائے گی اس کی؟
ہو جائے گی. اچھا والدین یا خود بھی اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں, اپنے والدین کو کرانا چاہتے ہیں, پیسے کم ہیں, تو کیا قرضہ لے کر یا بی سی وغیرہ ڈال کر وہ ترکیب بنا سکتے ہیں؟
جی ایسا کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے.
ٹھیک,
مگر اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر اس کو معلوم ہے کہ میں قرض کی ادائیگی کر ہی نہیں سکوں گا اور بعد میں مجھے بہت زیادہ پریشانی لائق ہو جائے گی. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے مجھے پیسے ملیں گے,
ٹھیک,
یہ اتنی سیلری ہے, میں دو چار چھ مہینے کے اندر یا سال کے اندر رقم کی ادائیگی کر دوں گا,
صحیح,
پھر تو ٹھیک ہے.
ٹھیک,
مگر یہ ہے کہ جب پتہ ہے کہ میں ادائیگی ہی نہیں کر سکوں گا,
صحیح,
تو عمرہ کرنا جو ہے ظاہر ہے یہ ضروری نہیں ہے.
صحیح,
تو ایسی صورت میں احتیاط کرنا چاہیے.
ٹھیک. اچھا جو ہمارے پاس ایس ایم ایس کی صورت میں سوالات موصول ہوئے ہیں, نماز میں نزلے کی صورت میں ہاتھ میں رومال لے سکتے ہیں؟ کیونکہ بار بار بازو کا دو سلسلہ ہوتا ہے.
ہاں اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے, اور ایسا کرنے کا حکم ہے کہ ایسا ہی کیا جائے.
صحیح,
کیونکہ مسجد کے اندر نزلہ گرانا جو ہے اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے, یہ سوء ادب ہے.
صحیح,
بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں اس کو گناہ بھی قرار دیا گیا ہے.
ٹھیک,
تو یہ سوء ادب میں ہی آتا ہے, لہذا اگر رومال وغیرہ ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے تو اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں.
ٹھیک. کیا صدقات نافلہ اپنے سگے رشتہ داروں پر خرچ کر سکتے ہیں؟
ہاں صدقات نافلہ جو سگے رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کر سکتے ہیں, اور اس میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قریب تر جو رشتہ دار ہیں اولاً ان کو ترجیح دی جائے, ان کی ضروریات کو اولاً پورا کیا جائے. ویسے کسی بھی رشتہ دار کو دینا چاہیں تو صدقات نافلہ دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اس میں شریف فقیر وغیرہ ہونے کی بھی کوئی قید نہیں ہے.
ٹھیک ہے. چھ ماہ کی عمر میں اپنی ممانی کا دودھ پی لیا تو کیا ممانی کی لڑکی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے, اس کے ساتھ ایڈ یہ ہو جائے گا, کیا یہ بتائیں کہ اگر ساتھ دودھ نہ پیا ہو تو کیا حکم ہوگا؟
ہاں یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھ ماہ کی عمر اگر جو مدت رضاعت ہے, جو دودھ پلانے کی اجازت ہے وہ تو دو سال تک ہے.
ٹھیک
ہے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو.
ٹھیک,
جیسے لوگوں میں معروف ہے کہ لڑکے کو اڑھائی سال تک پلا سکتے ہیں لڑکی کو دو سال تک, ایسا نہیں ہے. دو سال تک دودھ پلانے کی اجازت ہے, دو سال سے زیادہ اگر دودھ پلائیں گے تو یہ گناہ ہے, نہیں پلا سکتے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو.
ٹھیک ہے,
اور جو مدت رضاعت ہے وہ اڑھائی برس ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی اڑھائی برس کی عمر تک اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اب یہ اس کا رضائی بیٹا یا بیٹی بن جائیں گے.
ٹھیک,
اب انہوں نے کہا کہ چھ ماہ کی عمر میں دودھ پیا تھا, تو ظاہر ہے چھ ماہ کی عمر میں جب دودھ پیا تو یہ اپنی ممانی کا رضائی بیٹا ہو گیا, ممانی کی کسی بھی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے,
دوسری بات یہ عمومی طور پہ یہ بھی مشہور ہوتی ہے کہ جس بچی کے ساتھ دودھ پیا ہے اس کی حرمت لازم ہو جائے گی, اور جس کے ساتھ دودھ نہیں پیا اس کی حرمت لازم نہیں ہوگی, ایسا لوگوں میں مشہور ہے.
صحیح ہے,
ایسی کوئی بات نہیں ہے. ممانی کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں چاہے اس کے بعد پیدائش ہوئی ہو چاہے پہلے پیدائش ہو چکی ہو, اس کے ساتھ کسی نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا, تمام کی تمام بیٹیوں کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ ساری کی ساری اس کی رضائی بہنیں بن جائیں گی.
ٹھیک جی, مزید کالز ہم شامل کریں گے.
میں شہزاد فرام مسقط. ہاں جی سر, مجھے پیسے ملے تو جس کے پیسے ملے مجھے وہ معلوم نہیں, میں اس کو کیسے لوٹاؤں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. یہ اگلی کال.
درست اہل سنت سلسلے میں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میری بہن وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے بیٹھ کر نماز اگر پڑھوں مصلے پہ تو میرا جسم سن ہو جاتا ہے, اور اگر کھڑے ہو کر پڑھوں تو پھر بیٹھنے کا سجدہ کرنے کے بعد اٹھنا مشکل ہے, تو برائے مہربانی اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیجیے.
ٹھیک ہے, پیسے ملے لیکن معلوم نہیں ہے کس کے ہیں, کیا کریں؟
ہاں, کوئی واضح طور پہ انہوں نے بیان نہیں کیا.
ٹھیک ہے,
تو یہ تو وہی صورت ہے کہ جیسے کسی جگہ پر یہ موجود ہیں وہاں سے چلتے ہوئے راستے میں ان کو پیسے ملے, تو اب اس کو لکتا کہا جاتا ہے. پیسے ان کو ملے ہیں, اب انہوں نے اٹھا لیے ہیں, ان پہ لازم ہے کہ جس کی وہ رقم ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں.
صحیح,
ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. طریقہ اس کا یہ ہے کہ جس محلے سے ملے ہیں, جس مارکیٹ سے ملے ہیں, وہاں پر کوشش, وہاں پہ لوگوں کو بتا دیں.
صحیح,
کہ مجھے کچھ رقم ملی ہے, یہ نہ بتائیں کتنی رقم ہے, کچھ رقم ملی ہے, اگر کوئی تلاش کرتا ہوا آپ کے پاس آئے تو آپ اسے میرا پتہ بتا دیجیے گا تاکہ اس کی رقم اس تک میں پہنچا سکوں. پھر انہوں نے رقم بتائی بھی نہیں کہ کتنی رقم ہے, تاکہ مزید سوال کی جو ہے وہ وضاحت ہو سکے. تو بہرحال یوں ہی اپنے پاس رکھیں رقم اور لوگوں کو بتا دیں. اب جب ان کو امید ختم ہو جائے کہ اب جس شخص کے پیسے تھے وہ لینے کے لیے نہیں آئے گا, اب ظاہر ہے جب بڑی رقم ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ تلاش کرنے والا کر رہا ہوگا, اور انتہائی معمولی رقم ہوتی ہے تو اگر وہ تلاش کرے گا بھی تو دو چار چھ دن تلاش کرے گا, پھر وہ تلاش نہیں کرے گا. اب یہ اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے.
صحیح,
اس کی طرف سے صدقہ کر دے, مگر یہ بات یہاں پھر بھی ضروری ہے کہ صدقہ اس نے کر دیا, اب اگر وہ شخص لینے کے لیے آ گیا تو اسے اختیار ہوگا, چاہے اپنی رقم واپس لے, چاہے اس نے جو صدقہ کر دیا تھا اس کو جاری کر دے, بھی ٹھیک ہے آپ نے صدقہ کر دیا تو میری طرف سے بھی صدقہ ہے.
ٹھیک, بہن جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں, اور یعنی اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو اس صورت میں وہ جسم بھی ان کا سن ہو جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, جیسے سجدہ جب کرتی ہیں تو سجدے سے اٹھنے کی حالت میں, تو اس طرح کی کیفیت انہوں نے بیان کی ہے.
ہاں, وہ یہ کیفیت انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہیں تو اب جب بیٹھ جاتی ہیں تو اب دوبارہ کھڑا ہونا دشوار ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
دوبارہ کھڑا نہیں ہوا جاتا, جسم سن ہو جاتا ہے. دیکھیں, اس میں جو ان کی صورت ہے اسی صورت کو بیان کر کے میں بتا دیتا ہوں.
صحیح ہے
کہ اگر ایسی صورت ہے کہ کھڑے ہو کر نماز کی ابتدا یہ کر سکتی ہیں.
صحیح,
اور زمین پر سجدہ بھی کر سکتی ہیں.
صحیح,
مگر جب پہلی دفعہ یہ سجدے میں گئیں, پہلی رکعت ادا کی, تو اب ان کے لیے اٹھنا دشوار ہے.
ٹھیک ہے,
بہت شدید تکلیف میں آ جاتی ہیں, اب ان سے اٹھا نہیں جاتا.
صحیح,
تو بقیہ نماز یہ بیٹھ کر ادا کر سکتی ہیں.
ٹھیک, مزید کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے کہ وتر میں دعائے قنوت ضروری ہے یا نہیں, اگر نہ پڑی تو کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں, وتر میں دعائے قنوت ضروری ہے. تیسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی.
صحیح,
تو اب تکبیر قنوت کہنے کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے, یہ ضروری ہے.
ٹھیک, اچھا ساتھ یہ ہے کہ دعائے قنوت سے کیا مراد ہے؟ کیا وہی خاص دعا ہے جو عموماً مشہور ہے عوام میں, یا اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں؟
نہیں, دعائے قنوت سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ پر جو بھی دعائے مشہورہ پڑھی جائے گی, قرآن و حدیث میں جو بھی دعائیں ہیں, جو بھی دعا پڑھی جائے گی وہ دعائے قنوت ہی کہلائے گی.
ٹھیک ہے,
اس جگہ پر یعنی تیسری رکعت جب پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھی, سورت ملائی, اور اس کے بعد تکبیر قنوت کہنے کے بعد کسی نے اگر دعا پڑھی اللہم اغفر لی, یہ بھی اگر پڑھی تو یہ بھی دعائے قنوت ہی کہلائے گی.
ٹھیک ہے,
جو مخصوص دعا ہے اللہم انا نستعینک, صرف وہی والی دعا نہیں ہے, کوئی بھی دعا یہاں پر پڑھی جائے گی تو وہ دعائے قنوت ہی کہلائے گی.
اچھا, امام کے پیچھے جیسے رمضان شریف میں جب ہم وتر پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ حافظ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, تو بڑی اسپیڈ سے وہ پڑھ لیتے ہیں, ہم نہیں پڑھ پاتے, تو کیا آپ ہمارے لیے پورا پڑھنا ضروری ہے یا جتنی پڑھی رکوع کر؟
ہاں, پورا پڑھنا ضروری نہیں ہے.
ٹھیک,
کیونکہ جو دعائے قنوت عام طور پر پڑھی جاتی ہے اس کے چند کلمات بھی پڑھ لیے تو وہ بھی کفایت کریں گے.
ٹھیک ہے,
ابھی آپ نے چند کلمات, دو تین کلمات ہی پڑھے تھے اور امام رکوع میں چلا گیا تو اس کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں, آپ کی دعائے قنوت ہو گئی.
ٹھیک, اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ ایس ایم ایس موصول ہوا ہمیں کہ اپنا بھتیجا گود لیا, ڈیڑھ سال کا ہو گیا ہے, اب یہ اس عورت کا محرم کیسے بنے, اس کی کوئی صورت ہو تو ارشاد فرمائیں.
ڈیڑھ سال عمر ہو چکی
جی.
دیکھیں, اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ جس شخص نے بھتیجا گود لیا ہے، اپنے بھائی کا بیٹا گود لیا ہے، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے عورت کا مسئلہ ہوتا ہے، جو اس کی جو بیوی ہے، جو اس کی زوجہ ہے، ان کے ساتھ پردے کا مسئلہ ہوگا،
ٹھیک.
تو اب یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی جو زوجہ ہیں ان کے بھائی کی بیوی یا ان کی کوئی بہن اگر ان کو دودھ پلا دے گی تو یہ رضائی بھتیجا یا رضائی بھانجا بن جائے گا اس عورت کا. تو یوں یہ صورت بن سکتی ہے اگر ممکن ہو تو.
صحیح. غصہ ظاہر ایک فطری چیز ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، اور بعض اوقات غصہ، اب جیسے گھر کے اندر بچے ہیں، بچے شور کر رہے ہیں، ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر غصے کے اندر آدمی اپنی زوجہ کو اگر طلاق دے دے تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
ظاہر عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے،
صحیح،
کہ طلاق کی جو کیفیت بنتی ہے وہ غصے کی حالت میں ہی طلاق کی کیفیت بنتی ہے. بیوی کی کسی بات پر غصہ آیا، یا بیوی کے گھر والوں کی کسی بات پر غصہ آیا، یا بچوں کی کسی بات پر غصہ آیا، تو عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ وہ غصے کی کیفیت میں آ کر ہی طلاق دی جاتی ہے.
صحیح.
اب عذر ایسا، عذر یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا، غصے میں طلاق دے دی، پتہ نہیں چلا،
ٹھیک.
تو وہ جو غصے کی وہ والی کیفیت ہے جس کو پاگل پن کہا جاتا ہے، وہ عام طور پر نہیں ہوتی.
صحیح.
وہ کوئی 1500 میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہو تو ہو.
صحیح.
عام طور پر غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے، اور غصے میں جب طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی.
جی مزید کورس دیجیے.
ہاں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے جی، ہمارے نا کمپنی کے روم میں مسجد بھی ہوئی ہے چھوٹی سی، تو ہم مطلب جماعت آدمی جو بھی آدمی ہوگا جماعت کرا دیتا ہے، تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ مطلب دو تین آدمی اکٹھے ہوں ایک آدمی جماعت کرا دیتا ہے.
جی اگلی کال.
مفتی صاحب میرا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ کسی دوسرے ممالک جانے کے لیے اپنے ڈاکومنٹس کے اندر اپنے آپ کو کافر لکھ دیتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسا کیوں کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دل سے تو نہیں کیا، میں ہوں تو مسلمان، ایسے پر کیا حکم لگے گا؟ شکریہ.
اچھا یہ جو کمپنی والا سوال تھا، یہ عموماً رائج بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ فیکٹریوں کے اندر جائے نمازیں بنائی جاتی ہیں.
جی.
اور پھر بعض اوقات تو خیر امام خاص بھی کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آ گیا چلیں بھائی آپ، اب وہ پینٹ شرٹ بھی پہنے ہوئے ہیں، امام بھی بن جاتے ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کیا فرمائیں گا؟
دیکھیں اول تو یہ بات دیکھنی ہے کہ جس کمپنی میں، جس آفس میں یہ موجود ہیں، اگر قریب میں کوئی مسجد ایسی ہے، مسجد قریب میں موجود ہے جہاں جا کر یہ نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں،
صحیح،
تو وہیں جانا ضروری ہے.
صحیح.
ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیاں بالکل سائڈ ایریاز میں ہوتی ہیں اور وہاں پر مسجد وغیرہ موجود نہیں ہے، تو اب یہ جماعت کے ساتھ نماز کرواتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام کے اندر جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، کوئی بھی اسلامی عہدہ بیان کیا گیا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ شرائط بیان کی گئی،
ٹھیک،
ان شرائط کو فالو کرنا ضروری ہے.
صحیح.
اب جیسے جماعت کا حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنی ہے،
صحیح،
اس کے لیے ایک امام مقرر کیا جائے گا اور امام کی شرائط بھی،
صحیح،
ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے.
صحیح.
وہ شرائط پوری نہیں ہے اس کے باوجود ہم کہیں کہ نہیں آپ نے تو ہمیں جماعت سے منع کر دیا.
صحیح.
بھائی جماعت کا حکم ہی اس صورت میں ہے جب آپ کے پاس ایسا امام میسر ہے جس میں وہ والی شرائط پائی جاتی ہیں جو شریعت مطہرہ نے بیان کی ہیں.
ٹھیک ہے.
اس کی داڑھی جو ہے وہ ایک مشت ہونی چاہیے، یعنی داڑھی کٹواتا نہ ہو.
صحیح.
ٹھیک ہے. اس کی قراءت درست ہو.
صحیح.
اس کو نماز کے مسائل آتے ہوں، وہ فاسق مولن نہ ہو.
صحیح.
عقائد وغیرہ اس کے درست ہوں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں.
صحیح.
اب اگر کوئی شخص ایسا موجود نہیں ہے، جیسے چار پانچ لوگ ہیں، اب قراءت کسی کو نہیں آتی، اگر کسی کو قراءت آتی ہے تو اس نے داڑھی مبارک نہیں رکھی ہوئی.
صحیح.
اس طرح کے اگر مسائل ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو حکم شرعی یہی ہے کہ الگ الگ اپنی نماز کی ادائیگی کریں گے.
ٹھیک. غربت ایک مطلب سمجھتے ہیں آپ کے، آج کل جو ہے غربت کا دورہ ہے، مسائل ہیں، ملک سے باہر جانے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملک سے باہر جائیں گے تو کچھ جو کرنسی کا ڈفرینس ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، اس سے گھر والوں کو فائدہ ہوگا اور مطلب یہ مسائل حل ہوں گے. لیکن ظاہر ہے ہر ملک کے اپنے تقاضے ہیں اور ان کے اپنے رولس ہیں، تو بعض یہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو وہاں جانے کے لیے، یعنی جو کال ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کافر تک لکھ دیتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے یار؟
ہاں جی ایسا ہوتا ہے، وجہ اس کی وہی جو آپ نے بیان کی ہے.
صحیح.
کہ بعض جگہوں پہ جانے کے لیے اپنے آپ کو لکھ دینا کہ میں مسلم نہیں ہوں، جانے کے لیے وہاں ہوتی ہے آسانی.
ٹھیک.
اب یہ لکھتا بھی ہے
ویسے تو یہ یہی کہتا ہے جب بھی کوئی شخص اس سے پوچھے گا یا جب یہ لکھ رہا ہوگا جب یہ فارم فل کر رہا ہوگا تو اس کا دل جو ہے وہ 100% ایمان پر مطمئن اگرچہ ہوگا. اس نے کہا نا کہ میں ہوں تو میں مسلمان ہی ہوں تو بس میں نے ایسے ہی لکھ دیا ہے.
صحیح.
100% اگرچہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہوگا اس کے باوجود اگر یہ لکھے گا تو لکھنے کی بنا پر یہ کافر ہو جائے گا, یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. دیکھیں دنیا کا کوئی بھی قانون ہو, دنیا کا کوئی بھی ادارہ ہو, دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو, اس کے کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں.
صحیح.
جب آپ ان اصول و ضوابط کی پاسداری کرتے رہیں گے تو وہ جو ان کا جو دائرہ کار ہے آپ اس کے اندر رہیں گے.
صحیح.
اور جب آپ ان اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے تو پھر آپ کو اس دائرے سے خارج کر دیا جائے گا. یوں ہی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا یا خارج ہوا.
ٹھیک.
تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اسلام کے کچھ اصول و ضوابط ہیں, ان کی پابندی کرنا ضروری ہے. جب تک آپ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ان اصول و ضوابط کی پابندی میں رہیں گے تو آپ دائرہ اسلام میں رہیں گے.
صحیح.
ہاں جب آپ نے ان اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کی تو اب آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے.
صحیح.
اب لاکھ کوئی شخص کہنے والا یہ کہتا رہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ وہ شخص تو نماز بھی پڑھتا ہے, وہ شخص تو روزہ بھی رکھتا ہے, وہ شخص تو فلاں نیک کام بھی کرتا ہے, تو وہ ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا.
صحیح.
اسلام نے جس کو کہا کہ یہ مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہے, اسلام نے جس کو کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. وہ اصول و ضوابط ہی ہمارے صحیح. سامنے ہوں گے, اپنے طور پر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا.
صحیح.
اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. فرمایا جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو, ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب. یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے خاندان والوں کو قریش نے یرغمال بنایا اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کچھ کلمات کہو جو نہیں کہنے چاہیے تھے.
صحیح.
عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ایمان پر مطمئن تھا.
صحیح.
آپ کو معلوم تھا کہ وہ قتل کر دیں گے تو آپ نے وہ کلمات کہے, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک وہ بات پہنچی.
صحیح.
لوگوں نے آ کر آپ کو بتائی کہ عمار نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں, لہذا عمار دارۂ اسلام سے خارج ہو گئے.
ٹھیک.
تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کو جانتے تھے, فرمایا ہرگز نہیں, عمار سر سے پیر تک ایمان سے پر ہیں اور ان کے گوشت اور خون میں ذوق ایمانی سرایت کر گیا ہے. اب جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود گواہی ارشاد فرما دیں, فرمایا کہ وہ ذوق ایمانی جو ہے وہ اس کے گوشت اور خون میں سرایت کر گیا ہے. پھر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ جب تم نے وہ کلمات کہے تھے اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور میرا دل ایمان پر مطمئن تھا. اس آیت طیبہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ اسی بات پر مشتمل ہے کہ اگر کسی شخص کو کفر کرنے پر مجبور کیا گیا اور اکراہ شرعی موجود ہونا چاہیے, یعنی اس کو قتل کر دیا جائے گا, اس کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا, اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا, اس کو کہا جاتا ہے اکراہ شرعی.
ٹھیک.
اب ایسی صورت میں اگر یہ ایمان پر قائم رہتا ہے, اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ شہید ہوگا. اس کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ یہ فقط زبان سے کلمات کہے اور اس کا دل مطمئن ہو.
صحیح.
مگر یہاں وہ والی صورت نہیں ہے. صحیح. یہاں دوسری صورت ہے, ولیکن من شرح بالکفر صدرن, کہ جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ ہی کھول دیا.
صحیح.
اب کوئی اکراہ شرعی نہیں تھا.
صحیح.
کسی نے اس کے کنپٹی پہ پسٹل نہیں رکھا ہوا تھا. صحیح. کچھ بھی نہیں تھا. اب اس نے جان بوجھ کر کلمہ کفر کہا تو ایسی صورت میں یہ کافر ہو جائے گا. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو بلا اکراہ کلمہ کفر بکے بلا فرق نیت مطلقاً قطعاً یقیناً اجمان کافر ہے.
صحیح.
اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت تھی یا نہیں تھی, اس کا ارادہ تھا یا نہیں تھا. علماء فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں جو بات تھی اس نے وہی سامنے بیان کر دی. اب ایک شخص ہے وہ کہتا تو یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں, کہتا یہ ہے میں اسلام لایا ہوں اور اگر سب کے سامنے کوئی ایسے افعال کرتا ہے جو مسلمان کرتا ہی نہیں ہے, ایسے افعال کرتا ہے جو کافر کرتے ہیں اور کافروں کا جو مذہبی شعار ہے وہ لوگوں کے سامنے آ کے کرتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ ایسا تو کافر کرتے ہیں لہذا یہ شخص کافر ہے. تو اب جب ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا, کسی نے اس کی کنپٹی پہ پسٹل نہیں رکھا, کسی نے اس کو قتل کرنے کی دھمکی نہیں دی, تو یہ طریقہ کار اگر اختیار کرے گا تو یہ کافر ہو جائے گا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ زبان دل کی ترجمان ہے,
صحیح,
تو یہ دل کی تصدیق کرتی ہے, تو جب وہ اظہار ایمان پر قدرت کے باوجود عدم تصدیق کا اظہار کرتا ہے, یعنی اظہار ایمان کر سکتا تھا یہ کہ میں مسلمان ہوں, جب آپ آفس میں گئے آپ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں, تو اگر آپ وہاں پہ مسلمان بھی لکھتے تو اس نے آپ کو کیا کہنا تھا؟
صحیح.
تو جب اظہار ایمان پر قدرت موجود ہے, سامنے والا آپ سے سوال کر رہا ہے, تو اب آپ پہ لازم ہے کہ آپ اسے کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں. اگر آپ نے اس کے سامنے کہا کہ میں کافر ہوں یا لکھ دیا کہ میں کافر ہوں, تو ایسی صورت میں کافر ہو جائیں گے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. شادی شدہ تھے تو نکاح ختم ہو جائے گا, کسی پیر کے مرید تھے تو وہ بیعت بھی ختم ہو جائے گی. لہذا ضروری ہے جنہوں نے ایسا کیا ہوا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور وہ جو کاغذات موجود ہیں ان کو بھی ٹھیک کروائیں.
مدنی چینل کے ناظرین, کتنی مطلب ڈرنے والی بات ہے کہ مفتی صاحب نے خیر شرعی حکم تو بیان کر ہی دیا کہ اللہ نہ کرے بالفرض کوئی شخص اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کافر لکھتا ہے اور اس کے چند لمحوں کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. جیسے ابھی تو ایک مطلب سوال ہوا, شاید ایسا لگتا ہے کہ موقع ہے, واللہ عالم ہم تو نہیں جانتے یہ کون ہیں یہ صاحب جنہوں نے اس طرح کی بات کی ہے, لیکن اگر موت واقع ہو گئی تو اب تو کفر پر موت ہوئی نا, اب تو سارے دروازے ہی بند ہو گئے اور جو کافر مرا ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. غور فرمائیے کتنی عبرت والی یہ بات ہے. اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے, وہی روزی دینے والا ہے, وہی رزاق ہے, جتنے بھی حلال ذرائع ہیں وہی اختیار کیے جائیں, دنیا عالم اسباب ہے. ہم یہاں کوشش کریں اپنے ملک میں, انشاءاللہ اللہ تعالی راہیں کھول دے گا. اگر کفر کا سہارا لیں گے, اپنے آپ کو کافر لکھیں گے, نعوذ باللہ من ذالک, کفر کافر تو ہو ہی گئے, تو کیا اس طرح لکھنے سے اپنے آپ کو یہ شو کرنے سے کیا خزانہ آپ کو مل جائے گا؟ یہ بھی تو ضروری نہیں ہے. تو لہذا اس حوالے سے جو جائز طریقہ ہے وہی اختیار کیا جائے, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو ہلاکت کے لیے پیش نہ کیا جائے, جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہی ہم رہیں, اسی پر ہمیں موت آئے اور کوئی ایسی حرکت کوئی ایسا کلمہ ہمارے منہ سے نہ نکلے کہ ہمارا یہ ایمان ضائع ہو جائے. آئیے آخری کال ہم شامل کریں گے سلسلے میں, اس کے بعد ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
یہ
انگلش الفابیٹس میں لکھنا ناجائز ہے, تو اس کے جزاک اللہ لکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ انگلش الفابیٹس میں جزاک اللہ یا جزاک اللہ لکھا جا سکتا ہے؟
جی کیا فرمائیں؟ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ناجائز ہے, ناجائز نہیں ہے, ممانعت کی جاتی ہے, کیونکہ جو عربی کے حروف ہیں
جی
ان کا تلفظ اسی وقت آپ کر سکتے ہیں جب وہ آپ کے سامنے عربی میں لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کا تلفظ درست نہیں کریں گے تو اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ ممنوع ہے, اور جب بھی لکھنا ہو تو ایسی صورت میں جتنے بھی کلمات انہوں نے کہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا جزاک اللہ کہنا ہے یا اسلامی بہنوں کے لیے جزاک اللہ کہنا ہے, کچھ بھی کہنا ہے, تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اردو یا عربی رسم الخط جو ہوتا ہے اسی میں ہی تحریر کرنا چاہیے.
صرف سلام جو ہے انگلش میں لکھ سکتے ہیں؟
صرف جو سلام ہے وہ انگلش میں لکھ سکتے ہیں, باقی یہ کہ جو دیگر دوسری باتیں ہیں ان کی ممانعت ہے, بہتر یہ کہ ایسا نہ لکھا جائے.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا اس سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی.